السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیہ نمبر 105. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. تحقیق ہم نے نازل کی طرف آپ کی کتاب ساتھ حق کے، تاکہ فیصلہ کریں درمیان لوگوں کے ساتھ اس کے جو سکھلائے آپ کو اللہ نے، اور نہ ہوں آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والے. ایک اور ترجمہ دیکھیے. ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ جو کچھ بصیرت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، اور آپ کو بددیانت لوگوں کی حمایت میں جھگڑا نہ کرنا چاہیے. یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے. سبحان اللہ، یہاں پر ایک تو کتاب کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے، اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے، اپنے رسول، جن کو اللہ تعالیٰ نے بطور رسول کے چنا، حق کے ساتھ کتاب نازل کی. یعنی اس کتاب کو تمام باطل لوگوں سے محفوظ رکھا، یعنی شیاطین سے محفوظ رکھا، اس کے نزول کے وقت باطل وسوسوں سے اس کو محفوظ رکھا. یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اور یہ حق پر مشتمل ہے کہ اس کے جیسی کوئی دوسری کتاب نہیں ہو سکتی. اس کی خبریں سچی ہیں، اس میں جو بھی احکامات نازل کیے گئے ہیں وہ عدل پر مبنی ہیں. سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور تیرے رب کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہو گئیں، یہ پوری ہوئیں. سورہ انعام کی آیت ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی. یعنی جو بھی کچھ اس کتاب میں ہے وہ حق ہے، اور جو اس کتاب سے روگردانی کرتا ہے دراصل وہ حق کا انکار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. سورہ نحل کی آیت ہے. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن نازل کیا تاکہ جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ لوگوں پر واضح کر دیں. یعنی اس کتاب کو کھول کر بیان کرنا آپ کی ذمہ داری تھی. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کو، واضح طور پر لوگوں کے سامنے چیزوں کو لے کر آئیں. تو یہاں پر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو بھی آپس کے اختلافات ہیں، جو بھی آپس کے مسائل ہیں، اور جو بھی مشکلات ہیں جو نئی نئی آتی رہتی ہیں انسان کو زندگی میں، ان سب کا حل قرآن پیش کرتا ہے. تمام مسائل کے حل یا فیصلے اسی کے مطابق کیے جائیں گے، اور یہ کتاب نازل ہی کی گئی اس کے لیے. اور سورہ نحل کی آیت کے بارے میں تمام ائمہ دین، جتنے اسکالرس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی اصول و فروع ہیں وہ سب قرآن سے لیے جائیں گے. یعنی آگے چل کر جو بھی باتوں کا فیصلہ ہوگا، اجتہاد ہوگا، چاہے وہ فقہ ہوگی، اس میں اصل کس کو رکھا جائے گا؟ قرآن کو رکھا جائے گا. پہلے نمبر پر قرآن ہے، پھر حدیث ہے. اسی کو سامنے رکھ کر، اس کے یعنی قرآن کے مزاج کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا، قرآن سے ہٹ کر نہیں. اور قرآن ہمیں جس بات کی تعلیم دیتا ہے وہ حق ہے. تو بہرحال اسی کتاب کے مطابق فیصلہ ہوگا، چاہے وہ آپس میں بڑے بڑے فیصلے ہوں یا چھوٹے چھوٹے فیصلے ہوں، بڑے مسائل ہوں، چھوٹے مسائل ہوں، ہر مسائل کا حل یہ کتاب پیش کرتی ہے. چاہے قتل ہو، ایک دوسرے کے خلاف کچھ مقدمہ ہو، مال کے بارے میں ہو، عزت ہو، حقوق ہو، یا عقیدہ ہو، تمام مسائل و احکام کے فیصلوں کو اسی کو سامنے رکھ کر، فیصلے جب کیے جائیں گے تو اسی کو سامنے رکھا جائے گا کتاب کو. اور بما اراک اللہ کا جو مطلب ہے کہ اللہ کی ہدایت کے مطابق، یعنی اللہ نے آپ کو جو بتایا ہے راستہ، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو کتاب دی ہے اس کے مطابق. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ اس الہام اور علم، اس وحی کے مطابق فیصلہ کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ ہمارے رسول اپنی مرضی سے نہیں کہتے ہیں، بلکہ یہ تو وہی کچھ کہتے ہیں جو وحی کی جاتی ہے ان کی طرف. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی باتیں نازل ہوئیں چاہے وہ وحی جلی ہو چاہے وہ وحی خفی ہو، یعنی قرآن کی آیات ہو یا احادیث ہوں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور یہ آیت دراصل یہ بات بتاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی احکام تھے اس میں معصوم اور محفوظ ہیں، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، اور جو بھی فیصلہ آپ نے کیا وہ اللہ کی طرف سے کیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی کمی اور کجی نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ عین حق ہے اور عدل کے مطابق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھا، یعنی اگر آپ سے کوئی فیصلہ ہو رہا تھا اور جس میں ہو سکتا ہے کچھ کمی رہ بھی گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا وحی کے ذریعے سے، لہٰذا وہ فیصلہ صحیح ہوا۔ بما اراک اللہ، مطلب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق، یہ نہیں فرمایا کہ آپ جو چاہتے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، اللہ نے جو آپ کو دکھایا۔ تو یہ کتاب دراصل لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، اور جو بھی فیصلہ ہوتا ہے رسول اکرم کی طرف سے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے اصل میں۔ اور سب سے بڑھ کر جو آپ کو حکم دیا گیا کہ عدل اور انصاف پر مبنی ہو، جو بھی فیصلہ ہو عدل اور انصاف پر مبنی ہو۔ اب دیکھیے قرآن ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ چاہے معاملہ آپ کے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، آپ کو کیا کرنا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، عدل کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہ وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی یا مددگار نہ بنو۔ خصیمہ خصم جھگڑے کو کہتے ہیں، اور خائن یا خیانت جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے اس سے وہ کام نہ لینا، یہ خیانت ہوئی۔ ایون اللہ تعالیٰ کی دی گئی جو نعمتیں ہیں ہم کو، یہ صلاحیتیں ہیں، وہ ہمارے پاس امانت ہے۔ اگر ہم ان امانتوں کو یعنی ان صلاحیتوں کو صحیح راستے پر نہیں لگاتے ہیں تو دراصل ہم بھی کیا کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اب اللہ تعالیٰ کی دی گئی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ ہم خیانت کے مرتکب نہ ہوں۔ تو بہرحال خیانت ہم سبھی جانتے ہیں کہ خانہ یا خونو خیانت، کہ جو بھی چیز اس کا جو حق ہے یا جو اس کے جو وہ چیز جو جس چیز کام کے لیے بنائی گئی ہے اس کو اس میں خرچ نہ کرنا، اس کو کہیں اور لگا دینا۔ اور یا پھر مال میں خیانت، یا صلاحیتوں میں خیانت، یا پھر عہدوں میں خیانت، یہ سب ایسے ہوگی کہ آپ اس کا حق ادا نہ کریں، یعنی جس کو آپ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے تھا، جس کام کو آپ نے اس کو ادا نہیں کیا صحیح سے، اس میں کچھ کمی اور کسر کر دی، تو یہ دراصل خیانت ہو گئی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آپ خیانت کرنے والوں کے مددگار نہ بنیں، یعنی رسول اکرم سے کہا جا رہا ہے۔ تو یعنی رسول اکرم کو جس خیانت کے بارے میں علم ہے تو اس کی آپ مددگار نہ بنیں، یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی مقدمہ آتا ہے، کوئی فیصلہ آتا ہے، کوئی دو فریق آتے ہیں آپ کے سامنے اور وہ اپنا معاملہ لے کر آپ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ فلاں فلاں شخص خیانت کار ہے، اس نے غلطی کی، لہٰذا آپ اس کے حمایتی نہ بنیں۔ اور اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص ظلم میں معروف نہ ہو اس کی حمایت کی جا سکتی ہے، یعنی کھلم کھلا گناہ گار نہ ہو۔ اور اس کے بعد پھر کہا گیا آگے کیا ہے، دیکھیے، واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور رحیما، اور بخشش مانگے اللہ سے، بے شک ہے اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان۔ اور اللہ سے بخشش طلب کریے، اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریے، اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70-70 بار اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے، معافی طلب کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ استغفار کو اپنے لیے لازم کر لے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں گناہوں سے پلٹنے کا جو، یعنی اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے پلٹنے کا جو راستہ ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی جائے۔ تو استغفار کا تعلق دراصل ہم دیکھیں تو احساسات کے ساتھ ہے، پھر انسان اپنی زبان سے اس کا اظہار کر لیتا ہے، اور ایک طرح کا ایکچولی جب اگر انسان استغفار نہیں کرتا، یہ ہم عام انسانوں کی بات کر رہے ہیں، میری، آپ کی، ہم سب کی، کہ عام انسان اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے، جب انسان کوئی غلطی کر لیتا ہے تو چونکہ وہ فطرت کے خلاف کرتا ہے تو ایک طرح سے پھر وہ کرب کا شکار ہوتا ہے، ذہنی کرب میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، اور اس ذہنی کرب سے اس کو وہی چیز نکال سکتی ہے جو اللہ کی طرف پلٹنے والی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے معافی، توبہ، استغفار۔ تو زبان کا کام ہے کہ زبان استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے سچے دل سے۔ تو لہٰذا ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ استغفار کہتے ہیں معافی طلب کرنا۔ تو آپ دیکھیں انسان ہے نا، انسانوں سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، انسانوں سے کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوتے رہتی ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، بندوں کے حقوق میں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے، گڑ گڑائے، تو اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ یعنی اگر آپ سے کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو بخشش طلب کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے اور توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑے بڑے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس انسان کو عمل صالح کی توفیق عطا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ثواب کی خاطر اللہ کی طرف پلٹ آیا، یہ اللہ تعالیٰ کے عقاب سے، یعنی عذاب سے بچنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک گیا، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں استغفار کا فائدہ کتنا بڑا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر تم سب فرشتوں کی طرح ہو جاؤ اور کوئی غلطی نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ کوئی اور مخلوق پیدا کرے گا جو غلطی کرے گی اور معافی مانگے گی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان غلطیوں سے بچ نہیں سکتا، انسان سے ہوتی رہتی ہیں غلطیوں کا صدور ہوتا رہتا ہے، وہ کیا کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، معافی طلب کرے، استغفار طلب کرے۔ اور استغفار کرنے دراصل انسان کو عاجزی سکھاتا ہے۔ تو اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ ایفرٹ لگانی پڑے گی۔ تو بہرحال اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کریں۔ اور یہاں چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تمام فیصلے آتے تھے مدینہ میں، کیونکہ یہود کے فیصلے بھی آپ ہی کیا کرتے تھے، یعنی یہود کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ چاہیں تو فیصلہ رسول اکرم کے پاس لائیں کوئی مقدمہ، یعنی فیصلہ کروانے کے لیے، اور چاہیں تو وہ اپنے کسی کے پاس جائیں، اپنے کسی جو بھی ان کے بڑے عالم تھے۔ اور مسلمان تو اپنے تمام فیصلوں کے لیے رسول اکرم کے پاس ہی آتے تھے جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے۔ اور ویسے آپ نے اپنی زندگی میں عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ایک دوسرے محلے میں قاضی بنایا تھا کہ وہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر مقدمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آیا کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ ترجمہ دیکھیں، اور نہ جھگڑا کریں آپ ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے، تحقیق اللہ نہیں پسند کرتا اس شخص کو جو ہو خائن، یعنی گناہگار، اسیمہ گناہگار۔ اور نہ ہی آپ کو ان لوگوں کی حمایت میں جھگڑنا چاہیے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے مجرموں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی بظاہر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، لیکن سب کے لیے خطاب ہے۔ یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرے گا، جو بھی مسلمانوں کا قاضی ہوگا، جج ہوگا، اس کو یہی اصول کو سامنے رکھنا چاہیے، یہی اصول اس کو فالو کرنا ہوگا کہ جب معلوم ہو گیا کہ کوئی شخص خیانت کار ہے اور اس نے غلط کام کیا ہے، تو اس کی پھر آپ پشت پناہی نہیں کر سکتے، اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے، اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو آپ ان لوگوں کی طرف سے نہ کھڑے ہوں یا جھگڑیں جو خود اپنے آپ سے، اپنے نفسوں سے ہی خیانت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر خیانت سے مراد جرم، ظلم اور گناہ آئے ہیں، یعنی یہ گناہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یہ جرم کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یہ ظلم کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی کسی شخص کی طرف سے جھگڑنا وہ بھی اس میں شامل ہے، جو کسی ایسے گناہ کا مرتکب ہو جس پر کوئی حد یا تعزیر لازم آتی ہو۔ تو چونکہ اس شخص سے خیانت سرزد ہوئی ہے، تو آپ اس کی طرف سے اس کے سپورٹ میں اس کو بچانے کے لیے نہیں لڑ سکتے یا اس کی مدد نہیں کر سکتے، یا اس کو جو شرعی سزا ہے، جو اس پر حد جاری ہونا ہے، آپ اس سے بچانے کے لیے اس کی طرف سے نہیں کھڑے ہو سکتے، یعنی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کو معلوم پڑ گیا کہ فلاں شخص چور ہے، ایویڈنس بھی مل گئے ہیں آپ کو، تو اب جب ایویڈنس مل گئے ہیں اور معلوم بھی ہے کہ یہ شخص پہلے سے بھی ایسے کچھ کرتا آ رہا ہے، لہٰذا آپ ایسے شخص کے لیے سپورٹ کے طور پر کھڑے نہیں ہو سکتے، اس کی مدافعت کے لیے آپ نہیں لڑ سکتے۔ اس لیے آپ دیکھیں، اگر آپ وکیل ہیں، کیوں، یہ جو پیشہ ہے وکیل کا، یہ بہت زیادہ نازک پیشہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، ہمارے یہاں بہت سارے جو اکثر گھرانوں میں مسلمان بچوں کو ایک تو پولیس والے شعبے میں اور دوسرا وکالت کے شعبے میں جانے نہیں دیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر معاملہ بہت، یعنی مشکل ہوتا ہے سمجھنا، اور آج کے دور میں تو بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جھوٹی گواہیاں عام ہیں، کسی کے خلاف کچھ بیان کر دینا، یہ سب عام ہو گئے ہیں آج کل۔ اور حق کا ساتھ نہ دینا، جو بھی سچے ہوتے ہیں کوئی ان کو سپورٹ نہیں کرتا ہے، آج لوگ جھوٹ کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کو معلوم ہوگی کہ فلاں شخص گناہگار ہے اور اس کے اوپر کوئی حد لازم آتی ہے، کوئی اس کو شرعی سزا ملنے والی ہے، آپ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے، چاہے وہ معاملہ آپ کے گھر کا ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک یعنی تفاسیر میں ہی یہ روایت کوٹ کی جاتی ہے، اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے اصل میں حدیث میں، کیونکہ سیرت میں اصل میں حوالوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ تو جب کہا جاتا ہے کہ کسی مقدمے کے سپورٹ کے لیے لوگوں نے کسی کو بھیجا کہ آپ فلاں فلاں قبیلے والوں کی فلاں شخص کی مدد کر دیجئے جس کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا ہے، ڈالا گیا ہے، یا جس کا فیصلہ ہونے والا ہے، تو لوگوں نے کہا جاتا ہے، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے، تفاسیر کی روایت سے اس کی کوئی اوتھینٹیسٹی نہیں ہے، کہ لوگوں نے اسامہ بن زید کو بھیجا ریکویسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اسامہ بن زید سے آپ کو بہت محبت تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، یعنی سرخ ہو گیا آپ کا چہرہ، یعنی آپ کے چہرے سے آپ کی ناراضگی ظاہر ہو رہی تھی، اور آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اس وقت لوگوں کو نصیحت کیا، ممبر پر خطبہ دیا کہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی، یعنی کسی کا بھی معاملہ ہو، چاہے کوئی خاتون کا معاملہ ہو، عام خاتون ہو، خاص خاتون ہو، اگر رسول اکرم کی بیٹی بھی ہوتی تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، یعنی اگر وہ حق کے مطابق فیصلہ کرنے سے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ معاملہ کسی کا بھی ہو، آپ کسی جرم کرنے والے کی پشت پناہی نہیں کر سکتے، یعنی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے آپ، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے سپورٹ میں نہ کھڑے ہوں، جنہوں نے جھگڑا کیا ہے آپ ان کی پشت پناہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خائن ان خیانت کرنے والے کو یا مجرم کو دوست ہی نہیں رکھتا ہے، محبت ہی نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت ہی نہیں کرتا جو بہت زیادہ گناہ کرنے والا ہو، بہت کثرت سے خیانت کرنے والا ہو۔ اور جب محبت کی نفی یہاں پر ظاہر ہو گئی، ثابت ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس سے محبت نہیں کرتا تو کیا رکھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص، یعنی ظاہر سی بات ہے اس کا اپوزٹ یہاں پر چیز آئے گی۔ تو جو لوگ بار بار خیانت کرتے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور پھر انہی خائن لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، آیت 108، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا۔ ترجمہ دیکھیں، چھپتے ہیں وہ لوگوں سے اور نہیں چھپ سکتے وہ اللہ سے، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب کہ وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں، ایسی چیز کا نہیں راضی ہوتا وہ اس بات سے، اور ہے اللہ اس کو جو وہ کرتے ہیں گھیرنے والا۔ ایک اور ترجمہ دیکھیں، وہ لوگوں سے تو اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور جب وہ رات کو ایسی باتوں کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، تو اس وقت وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تو جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں ان سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب یہاں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ، یعنی جو بھی ساز باز کرتے ہیں، یا پھر جو لوگ خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں، جو بار بار گناہ کرتے ہیں، تو ان کی ایک پوری سمجھے ٹیم ہی ہوتی ہے، ایک ٹولی ہوتی ہے، اور گروپ بن جاتا ہے، گروہ ہو جاتا ہے، اور وہ آپس میں بیٹھ کر پھر مشورے کرتے ہیں کہ کس طرح سے سامنے والے کو، جو حق پر ہے حالانکہ، اس کو ڈیفیٹ کیا جائے، کس طرح سے جھوٹے سچے واقعات بنا کر، کس طرح سے جھوٹی گواہی بنا کر پیش کر دیا جائے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اور اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ ہے جب وہ راتوں کے وقت ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہیں۔ تو ایکچولی یہ انسان کے ایمان کی کمزوری ہے اصل میں، کہ اس کو ڈر لوگوں سے تو ہوتا ہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں ہوتا، یعنی وہ لوگوں کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے بڑا سمجھ رہا ہے، جب اس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، الخبیر ہے، البصیر ہے، وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ تو اس کو تو معلوم ہے کہ بندے کیا کریں، وہ تو دلوں کی چھپی ہوئی خیانت کو بھی جانتا ہے، یعنی لوگ جو اعمال کے ذریعے کرتے ہیں خیانت، وہ تو جانتا ہی جانتا ہے، لیکن وہ تو دلوں کے اندر کیا ہے، سینوں میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے، اس کو بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب یہ راتوں کو چھپ کر، یہ بیٹھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہیں، اور چالیں چلتے ہیں، دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، اور اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں اور پلاننگ کرتے ہیں، تو ان کو ڈرنا چاہیے کہ وہ مخلوق سے تو ڈر رہے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، کیا ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے خوف سے بڑھ کر مخلوق کا، یعنی بندوں کا خوف ہے؟ تو وہ چاہتے ہیں کہ جس بھی طریقے سے ہو وہ اپنا مقدمہ جیت جائیں، چاہے اس کے لیے ان کو چال بازیاں ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تو ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور اس بات کی ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے، وہ تو دلوں کی خیانت تک جانتا ہے۔ تو اسپیشلی جب وہ رات کے وقت پلاننگ کرتے ہیں اور مجرم کو سپورٹ کرنے کے لیے مشورے کرتے ہیں اور بے گناہ پر الزام تھوپتے ہیں اور اس کے لیے سازشیں کرتے ہیں، اور پھر اپنی ان سازشوں کو یعنی صحیح دکھانے کے لیے یا اپنی سازشوں کے ذریعے سے بے گناہ کو گناہگار ثابت کرنے کے لیے وہ رسول اکرم کے پاس آتے ہیں، تو انہوں نے کوئی ایک جرم نہیں کیا، انہوں نے پہلی بات تو جو بھی خیانت کی، چاہے چوری ہو چاہے ڈاکہ ڈالا ہو یا کچھ بھی کیا، ایک تو وہ گناہ ہوا، دوسرا اپنا گناہ دوسروں کے سر پر تھوپا، دوسروں پر بہتان لگایا، الزام لگایا اور بے گناہ کو سزا دلوائی، یہ بھی ان کا جرم ہوا۔ اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف سازشیں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے اور رسول کے خلاف بھی، تو رسول کو بھی وہ بہکاتے ہیں، یعنی رسول کے پاس جھوٹا مقدمہ لے کر آتے ہیں تاکہ رسول سے غلط فیصلہ کروائیں۔ تو انہوں نے ایک نہیں بلکہ کئی گناہ کیے، اور ایک نہیں کئی جرائم کا انہوں نے ارتکاب کیا، تو کیا ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں آیا، جو آسمان اور زمین کا رب ہے، جو ان کے دلوں کے راز تک کو جانتا ہے، جو سینوں کے چھپے ہوئے راز کو جانتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام کاموں پر احاطہ کیے ہوئے ہے، محیطا کا لفظ آیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے سے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے تاکہ ان کو توبہ کا موقع ملے اور وہ گناہوں پر اصرار نہ کرنے لگے، بار بار گناہ نہ کرنے لگے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ گناہوں پر اصرار دراصل انسان کو پھر کہیں کا نہیں رکھتا، پھر وہ فاسق اور فاجر بن جاتا ہے۔ تو پھر ان کو قیامت کے دن تو ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا، دنیا میں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے دے، کسی وجہ سے ڈھیل دے دے، لیکن قیامت کے روز جب حجت ان کے خلاف ہوگی، ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ پاؤں خود ان کے خلاف گواہی دیں گے، تو پھر کون ان کو سپورٹ کرے گا، کون ان کی حمایت میں بولے گا؟ یعنی یہ جو قبیلہ پرستی ہے، یہ خاندان پرستی ہے، یا انسان اپنے لوگوں کو جن کو وہ اپنا سمجھتا ہے ان کے خلاف، یعنی جن کو وہ اپنا سمجھتا ہے اور انہوں نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو وہ ان کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ چیز مناسب نہیں، یہ چیز غلط ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن تو کوئی کسی کے حق میں کھڑا نہیں ہو سکے گا، کوئی کسی کے حق میں گواہی نہیں دے سکے گا، ہر ایک کو اپنے عمل کا جواب خود دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور میں کہ اس روز اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی برحق اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ تو بہرحال آج تم کسی مجرم کی طرف سے کھڑے ہو رہے ہو، آج تم اس کی حمایت کر رہے ہو، کل قیامت کے دن تو کوئی کسی کے حق میں کھڑا نہیں ہو سکے گا، اس وقت تو ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، اور اس رب سے تم یہ چھپا رہے ہو، پلاننگ کر رہے ہو، جو دلوں کے راز تک جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اس آیت میں دراصل وہ تمام باتیں بتائی گئی ہیں جو انسان کی رہنمائی کرتی ہیں، اور جو اچھے کاموں کے بیچ میں رکاوٹ ہو سکتی ہے جن کاموں کی وجہ سے، یعنی کسی غلط شخص کی پشت پناہی کرنا، کسی مجرم کو سپورٹ کرنا، تو کسی مجرم کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، گناہوں میں اور مزید اضافہ ہوتا ہے، لوگ جری ہو جاتے ہیں پھر گناہ کرنے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اور جو چیزوں سے منع کیا ہے اور جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے اجر کا وعدہ کیا ہے، اگر وہ کسی گناہگار کو سپورٹ کرے گا تو ان تمام اجر سے محروم ہو جائے گا کل قیامت کے دن، کیونکہ اس نے گناہگار کا ساتھ دیا تھا، کیونکہ اس نے مجرم کا ساتھ دیا تھا، اس نے عدل اور انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کی، لہٰذا ایسا شخص مجرم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، یعنی جو گناہگار کو یا مجرم کو سپورٹ کرتا ہے وہ بھی گناہگار ہو گیا۔ تو بہرحال اگر آج دنیا میں انسان تھوڑی دیر کی لذت کے لیے یا تھوڑے سے سپورٹ کے لیے یا یہ خاندانی عصبیت کی وجہ سے کسی کو سپورٹ کر دیتا ہے یا کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور کوئی غلط کام کرتا ہے، تو پھر کیا ہوگا، اس کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ جو بھی عقل مند شخص ہوگا وہ ضرور سوچے گا کہ میرے یہ چھوٹے سے، یعنی یہاں پر میں کسی کو سپورٹ کر رہا ہوں تو اس کا اثر کتنا دیر پا ہو سکتا ہے، کتنا دور، یعنی کتنا اس پر میری زندگی پر اور میری آخرت پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اور مجھے اس پر کتنا، یعنی کتنی سزا ملے گی۔ تو یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ آج جو تھوڑی دیر کی جو لذت ہے یہ فائدہ ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن اس گناہ کے اثرات بعد کی زندگی پر بھی باقی رہیں گے۔ تو بہرحال اگر انسان غور و فکر کرے تو وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جائے۔ لوگ عقل مندی کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں، یعنی ان کے اندر وہ فراست نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال کسی گناہگار کو نہ سپورٹ کیا جائے اور نہ ہی اس کی طرف سے وکیل بنا جائے، اسی لیے وکالت کا جو پیشہ ہے وہ بہت ہی نازک پیشہ ہے، کہ اللہ نہ کرے ایسا نہ کہیں آپ کسی گناہگار کے طرف سے نہ لڑ رہے ہوں، تو پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے، یعنی جب بھی کوئی کیس آتا ہے تو پہلے معلوم کرنا چاہیے کہ آیا یہ شخص واقعی میں ایماندار ہے یا نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ایویڈنس اگر بعض اوقات ایسا بتاتے ہیں سامنے کہ ہاں یہ شخص اچھا ہے، صحیح ہے، اگر آپ کو واقعی میں صحیح میں نہیں معلوم ہے تو پھر الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کو جب معلوم ہے کہ فلاں شخص غلط کرنے والا ہے، غلط کام کرنے والا ہے، مشہور بھی ہے غلط کاموں میں، یا آپ کو پتہ چل چکا ہے کسی طرح سے کہ اس نے غلط کام کیا ہے، تو آپ اس کی طرف سے نہیں وکالت کر سکتے، آپ اس کی پشت پناہی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال علامہ آلوسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص خیانت کرتا ہے اور کوئی اگر اس کو سپورٹ کرے خیانت کرنے کے بعد، تو اس نے دراصل اپنے نفس سے خیانت کیا اور اس کا نقصان اس کو ضرور پہنچے گا، لوٹ کر وہ اسی کی طرف آتا ہے۔ یعنی غلط، ایک تو غلط لوگوں کا ساتھ نہ دیا جائے، اور دوسرا جو خود غلط کام کر رہا ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ خیانت میری طرف خود لوٹے گی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو میری ہی طرف لائے گا۔ یعنی تم کسی کے ساتھ خیانت کرے تو تمہارے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی کرے گا، اور تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے ہو، یعنی یہ ظلم ہے دراصل، کہ کیونکہ یہاں پر آیا ہے نا کہ اپنے نفسوں پر ظلم ہوا۔ اگر کوئی شخص خیانت کرتا ہے تو اصل میں وہ اپنے ہی ساتھ برائی کر رہا ہے، اپنے ہی نفس پر ظلم کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی باقاعدہ ارادہ کر کے، باقاعدہ قصد کر کے اگر کوئی خیانت نہیں کرتا ہے تو اس کو تو اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف فرما سکتا ہے، اور اس کے سامنے پھر نیکی کے دروازے کھلے رہتے ہیں کہ وہ توبہ کر کے پلٹ آنے کی اس کی امید ہے۔ لیکن کوئی شخص جان بوجھ کر اور معلوم ہونے کے بعد بھی بار بار خیانت کرتا ہے تو ایسا شخص دراصل ظالم ہوا، کہ اس نے اپنے نفس پر خود ظلم کیا۔ تو لہٰذا ہم کو اپنے نفس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی بار بار کرے گا خیانت تو وہ اپنے نفس پر خود ظلم کر رہا ہے، اس کو خود اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، لہٰذا وہ اپنے آپ کو سزا سے بچانے کی فکر کرے اور کوشش کرے۔ اور یہ بھی ہم کو اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ کیا ظلم ہے، کیا خیانت ہے، کیا جرم ہے، لہٰذا تم ان سے بچو، ایسے تمام کاموں سے بچو جو تمہیں سزا کی طرف لے کر جا سکتے ہیں، جو تمہیں برے انجام کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اس کتاب میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ تم کیسے بچ سکتے ہو۔ سبحان اللہ، یہ کتاب ہمیں ہمارا فائدہ ہی بتاتی ہے۔ آیت نمبر 109 دیکھیے، ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ ام من یکون علیہم وکیلا۔ ہاں تم وہی لوگ ہو کہ جھگڑا کیا تم نے ان کی طرف سے زندگانی دنیا میں، بس کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کی طرف سے دن قیامت کے، یا کون ہوگا ان کی طرف سے وکیل؟ دیکھو تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی حمایت میں جھگڑ رہے ہو، مگر قیامت کے دن ان کی حمایت میں اللہ تعالیٰ سے کون جھگڑے گا، یا ان کو کون وکیل ہوگا، ان کا کون وکیل ہوگا؟ ایکچولی یہاں پر اگر ہم تفاسیر سے پتہ چلتا ہے، مفسرین اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی ایک مقدمہ آپ کے سامنے لایا گیا تھا، اور اس قبیلے کے لوگوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم کو اپنے آدمی کو بچانا ہے، اور اپنے آدمی کو بچانے کے لیے انہوں نے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا جو آدمی ہے اس نے گناہ کیا ہے، کوئی چیز اس نے ہو سکتا ہے یا تو چوری کی ہو یا خیانت کی ہو، تو وہ جانتے تھے کہ ہمارا جو شخص ہے ہمارے خاندان یا قبیلے کا وہ مجرم ہے، لیکن انہوں نے خاندانی حمایت کی وجہ سے آپس میں پورے خاندان اور قبیلے والوں نے آپس میں مشورہ کیا اور طے کیا کہ ہم اس کو ضرور سپورٹ کریں گے اور اس کو بچائیں گے، اور اس کا الزام کسی اور پر تھوپ دیں گے، کسی اور پر ڈال دیں گے۔ تو یہ تفاصیر سے ڈیٹیل پتہ چلتی ہے، لیکن ہم جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ تفاصیر میں اوتھینٹسٹی، یعنی جو واقعات ہیں اس کی سند نہیں بتائی گئی، جو حدیث ہے اس کی سند ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ تو یہ تفاسیر میں یہ واقعہ ملتا ہے، کثرت سے ہر تفسیر میں تقریباً یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ لوگوں کو ایسے لوگوں کی طرف سے سپورٹ کے طور پر نہیں کھڑے ہونا چاہیے جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ گنہگار ہیں۔ تو اسی کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کی حمایت میں نہ کھڑے ہوں جن کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم ہیں، یہ گنہگار ہیں۔ تو بہرحال اس آیت کے بارے میں جو اصحاب تفسیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان آیات کا جو سبب نزول ہے کہ ایک گھرانے نے مدینہ میں چوری کا ارتکاب کیا، جب چوری کی خبر لوگوں کو ہوئی تو انہوں نے اس کو لفظیحت کی، تو انہوں نے رسوائی سے ڈرتے ہوئے چوری کا سامان کسی بے گناہ شخص کے گھر لے جا کر رکھ دیا یا پھینک دیا۔ پھر چور نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے مدد چاہی کہ وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر لوگوں کے سامنے اسے بری کر دیں، اس الزام سے بری کر دیں۔ تو اس کے قبیلے والوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ان کے آدمی نے چوری نہیں کی، چوری تو اس شخص نے کی ہے جس کے گھر سے سامان نکلا ہے، یعنی جو چوری کا سامان تھا وہ جس شخص کے گھر سے نکلا اس نے چوری کیا، جبکہ وہ شخص قسمیں کھا رہا تھا کہ میں نے چوری نہیں کی، میرے یہ سامان میرے پاس کہاں سے آیا یا تو معلوم نہیں، یا بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں فلاں شخص نے میرے پاس امانت لا کر رکھوائی تھی۔ تو رسول اکرم نے ان کے آدمی کو بری قرار دینے کا ارادہ فرمایا، یعنی جو خاندان اور قبیلے والے سپورٹ کرنے کے لیے آئے تھے جس پر چوری کا یعنی چوری کا الزام تھا۔ تو رسول اکرم ہو سکتا ہے کیونکہ سامنے سارے ایویڈنس یہ دکھائی دیتے کہ جو چوری کا مال تھا وہ کسی اور کے گھر سے برآمد ہوا اور وہ اسی پر الزام رکھنا چاہ رہے تھے جبکہ چور کوئی اور تھا، تو ہو سکتا ہے رسول اکرم فیصلہ کر دیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ تو اس آیت کی جو پس منظر ہے وہ یہ ہے، یا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے تفاسیر میں، واللہ اعلم۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اپنے قبیلے والے کے اپنے یعنی جو قبیلہ پرستی تم دکھا رہے ہو کہ اپنے شخص کو بچانے کے لیے تم الزام کسی اور پر رکھ رہے ہو، بے گناہ پر الزام رکھ رہے ہو، تو یہ چیز بالکل درست نہیں، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے کہ وہ راتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور جرم کو سپورٹ کرتے ہیں، مجرم کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی حمایت پر کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو تم لوگ ہو جو دنیا میں تم نے حمایت کی اپنے مجرم کی، اپنے خاندان اور قبیلے والے کی، لیکن کہ اگر قیامت کے دن اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو سکے گی اس کی حمایت کے لیے، کل قیامت کے دن کون اس کی طرف سے وکیل بن کر کھڑا ہوگا؟ یعنی اگر تم نے دنیا کی زندگی میں سپورٹ کر بھی دیا اپنے فریق کی طرف سے، اس کی حمایت میں، اس کی مدد کے طور پر، اور آج تم نے دنیا میں بچا بھی لیا اس کو، حالانکہ جرم اس نے کیا تھا، لیکن قیامت کے روز کون کھڑا ہوگا اس کی طرف سے، یا قیامت کے دن کیا چیز اس کو فائدہ دے گی؟ کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی مجرم کی طرف سے سپورٹ کرنے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے بھلا؟ اور اس دن تو انسان کے خود اس کے اعضا اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ وہ سوچے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس کو سپورٹ کر رہا ہے، کس کی حمایت میں وہ کھڑا ہو رہا ہے، اور اگر انسان سے غلطی ہو جائے یا وہ کسی پر بہتان لگائے تو اس کو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر تو آپ دیکھیں، پہلے تو جرم کیا، گناہ کیا، دوسرا اس گناہ پر گناہ اور ایک ہو گیا کہ اپنا الزام کسی اور پر ڈالا، یعنی بہتان لگایا، اور پھر تیسری بات یہ کی کہ غلط کام کے لیے سب کے سب پورا کا پورا جتھا مل گیا، ایک گروپ بنا لیا، گروہ بندی کر لی، اور پورا کا پورا خاندان اور قبیلہ مل گیا مجرم کے سپورٹ کے لیے۔ یعنی آپ دیکھیں، گناہ پر گناہ، پھر اپنے گناہ گار کو بچانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ انسان بولتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، ایک گناہ یا ایک خیانت یا ایک خرابی کیسے انسانوں کو اس برائی کی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور انسان اس میں آتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر میرے آپ کے ہم سب کے لیے یہاں بہت بڑا سبق ہے۔ اصل میں یہ تو بہت بڑی اور دور کی بات ہے، کیونکہ ہم لوگ تو قاضی ہیں نہیں، لیکن ہمارے خاندانی کا معاملہ آتا ہے، گھر کے گھر کی بات ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی خادمہ کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی جو نوکر گھر میں نوکر ہوتے ہیں کام کرنے والے، بعض اوقات گھروں میں ہی جب جوائنٹ فیملی ہوتی ہے تو اس طرح کے بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں کہ کوئی ایک فرد کسی کا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر چوری کی بات نہیں ہے، بس ایسے ہی نہیں سمجھے، معاملہ عدل اور انصاف کا ہو کہ کسی نے کام زیادہ کر لیا، کسی نے کام کم کر لیا، کون کس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں کچھ اختیار دیا ہے تو کسی پر ظلم نہ کریں، بلا وجہ کسی کو سپورٹ نہ کریں، اور جب تک دونوں فریقین کا معاملہ سامنے نہ آ جائے کسی ایک کی طرف سے فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ تو ساری چیزوں کو مد نظر رکھیے، گواہی لیجیے، جیسے بعض اوقات یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ زبان دراز ہوتے ہیں یا زبان کے تیز ہوتے ہیں، چرب زبانی جن کو کہتے ہیں، جن کے اندر ہوتی ہے، تو بعض اوقات وہ سسرال والوں کے سامنے، ساس سسر کے سامنے یا گھر کے بڑوں کے سامنے اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت اچھا ثابت کرتے ہیں کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بہت اچھی ہوں، سارے کام تو میں ہی کرتی ہوں، سب کو سپورٹ میں کرتی ہوں، بہت ساری ایسی چیزیں سامنے لے آتے ہیں۔ تو اب بڑے لوگ کیا ہے، وہ ہو سکتا ہے وہ سیدھے سادھے ہوں گے، تو وہ ہو سکتا ہے اس شخص کی چرب زبانی کی وجہ سے اس کی باتوں میں آ جائے اور اسی کو اچھا سمجھے اور دوسرے فرد کو مجرم سمجھے۔ تو نہیں، آپ کو دونوں فریقوں کو سامنے رکھنا پڑے گا اور پھر سوچنا پڑے گا کہ غلطی کس کی ہے، اور تبھی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ اور یہ جو بے گناہوں پر الزام والی بات ہے، ایکچولی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، صحیح بخاری میں ہم کو ایک حدیث ملتی ہے، اس کو امام بخاری کئی اس چیپٹر کے تحت لائے ہیں، کسی عرب قبیلے کے پاس ایک حبشی یعنی حبش کی رہنے والی کنیز تھی جسے انہوں نے آزاد کر دیا تھا، مگر وہ انہی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اسی قبیلے کی ایک لڑکی جو دلہن تھی نہانے کو نکلی اور اپنا لال تسموں والا کمربند اتار کر رکھ دیا، یعنی ریڈ کلر کا، ایک چیل جو وہاں سے گزری تو اس نے اس کو دیکھا پڑا ہوا کمر بند کو، چونکہ وہ ریڈ کلر کا تھا تو وہ سمجھی کہ گوشت ہے، تو وہ جھپٹ کر اس کو لے گئی۔ لوگوں نے کمر بند تلاش کیا مگر نہیں ملا۔ آخر انہوں نے اسی کنیز کو جو حبشی کنیز تھی اس پر تہمت لگا دی۔ وہ کہنے لگی کہ ان لوگوں نے میری تلاشی لینا شروع کی، حتیٰ کہ میری شرمگاہ بھی دیکھی۔ اللہ کی قسم میں ان کے پاس ہی کھڑی تھی کہ وہی چیل گزری جس نے کمر بند پھینک دیا اور وہ ان کے درمیان گرا۔ میں نے کہا یہ ہے وہ کمر بند جس کی تم مجھ پر تہمت لگا رہے تھے، حالانکہ میں اس سے بری تھی، اب سنبھالو اسے۔ پھر وہ لڑکی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اسلام لے آئی۔ اس کا خیمہ مسجد میں تھا۔ کبھی کبھی وہ میرے پاس آ کر باتیں کیا کرتی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور جب بھی وہ میرے پاس آتی وہ یہ شعر ضرور پڑھتی تھی، وہ یوم الوشہ من تعجیب ربنا اللہ انہ من بلدت الکفری انجانی۔ کمر بند کا دن ہمارے پروردگار کے عجائبات میں سے ہے، اسی واقعے نے تو مجھے کفر کی سرزمین سے نجات بخشی تھی۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، وہاں یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر کوئی ایک جرم نہیں ہے، ایسے شخص نے کئی جرم کر لیے کہ ایک تو خود چوری کی، خیانت کی، پھر اپنے جرم کا الزام دوسرے پر ڈال دیا، بے گناہ کے اوپر ڈال دیا، اور پھر اس گناہ کو یعنی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اور سامنے والے شخص کو گناہ گار ثابت کرنے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے گئے۔ تو ایک نہیں کئی جرائم کا ارتکاب کر لیا، اور یہ چیز انسان کے لیے پھر اور مزید گناہوں میں اضافہ کرتی ہے۔ تو بہرحال اس سے بچنا ضروری ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 110، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے آپ پر ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ اور جو کوئی عمل کرے برا یا ظلم کرے اپنی جان پر پھر وہ بخشش مانگے اللہ سے تو پائے گا اللہ کو بہت بخشنے والا نہایت مہربان۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اپنے ہی حق میں ظلم کر لے، کیونکہ اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو ایکچولی وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آپ دیکھیں سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر انسان گناہ لے کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے کئی زیادہ وسیع ہے، اس سے کئی زیادہ ہے، اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر بندے گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں لیکن وہ توبہ کر کے پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں اور آ جائیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسندیدہ ہے۔ جیسے ابھی ہم نے پیچھے ذکر کیا نا کہ غلطی کریں گے ایسے بندے اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، اور پھر وہ واپس پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں گے۔ تو بہرحال کوئی ہم میں سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پرفیکٹ ہوں، میں بہت اچھی ہوں، یا میں ہر جو بھی میرے ذمہ داریاں ہیں وہ میں احسن طریقے سے نبھا رہی ہوں، نہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہم میں سے ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، تو غلطی ہو کر بددل نہیں ہونا ہے کہ ہم آئندہ کبھی کوئی کام ہی نہ کریں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ اگر انسان کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ڈاٹ لگ جاتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ اب اگر انسان معافی مانگ لیتا ہے تو اس گناہ یعنی وہ گناہ دھل جاتا ہے، وہ ڈاٹ مٹ جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو کیا کرنا چاہیے، اگر غلطی ہو گئی تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹ آئیں، اور کبھی دوسروں کی غلطی پر اپنے آپ کو بہت سپیریئر نہ سمجھے کہ دیکھو میں تو کوئی غلطی نہیں کرتی، مجھ سے تو کبھی غلطی نہیں ہوتی، یہ چیز غلط ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے معافی مانگے اور کسی دوسروں کی غلطی پر بھی درگزر فرمائیں۔ بعض اوقات ہم میں سے کچھ لوگ اتنے اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں کہ نہیں سامنے والے نے غلطی کی تو اس کو کبھی معافی نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں جیسے پلیٹ ٹوٹتی ہے، کبھی کوئی نوکر کے ہاتھ سے پلیٹ ٹوٹ گئی، گھر میں جو خادم ہوتے ہیں ان سے پلیٹ ٹوٹ گئی، تو یہ سوچ لے کہ کبھی میرے ہاتھ سے بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ اور بعض اوقات بچوں سے ایسا ہو جاتا ہے تو ہم بچوں کو بہت ڈانٹتے ہیں، تو اب ہم یہ سوچیں کہ ہمارے ہاتھ سے بھی ٹوٹتی تھی تو پھر ہم کیا کرتے۔ تو لہٰذا کسی دوسروں سے اگر برائی ہو رہی ہے تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ اب وہ شخص برا ہی ہے، اس کی پلٹنے کی امید کی جا سکتی ہے اگر وہ توبہ اور استغفار کر لے۔ اسی کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے کہ کوئی شخص اگر برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کر لیتا ہے یا کوئی گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے اور وہ پلٹ آتا ہے اللہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف فرماتا ہے، کیونکہ گناہ کا اقرار کر کے اس کے اوپر ندامت اختیار کرنا، پشیمانی ظاہر کرنا، اس گناہ سے رک جانا اور اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم رکھنا، تو ایسے شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ضرور مغفرت اور رحمت کا معاملہ کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا اپنے بندوں کے ساتھ۔ لہٰذا جو بھی گناہ سرزد ہو چکا ہو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، پلٹ آئیں، اس پر شرمندہ ہو، ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت سے نوازے گا۔ اور یہاں پر جو سوء کا لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے برائی، کیونکہ برے عمل کو برا ہی کہیں گے نا، تو لہٰذا اور جو برا عمل ہوتا ہے اس کے اوپر عذاب پھر لاگو ہوتا ہے، اور برا عمل برا ہی ہے اس لیے اس کو برا ہی کہیں گے، اس کو اچھا نہیں کہہ سکتے۔ یعنی اگر کوئی لوگ اس کو اچھا سمجھ کر کرے، جیسے گناہ کے کام ہے، آج کی دنیا میں آپ دیکھا ہوگا بے حیائی ہے، فحاشی ہے، شراب پینا ہے، اب اگر اس کو آپ کتنے بھی اچھے گلاس میں پئیں اور کتنا بھی اچھا وہ شخص اخلاق والا، لیکن اگر وہ کوئی ایسا کام کر رہا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ ہے تو وہ اچھا نہیں بن سکتا۔ کسی اچھے شخص کے کوئی برا کام کرنے سے وہ اچھا نہیں بن جائے گا، یا کسی کام کو آپ خوبصورت طریقے سے کر رہے ہیں چاہے وہ گناہ کا کام ہو تو وہ اچھا نہیں بنے گا۔ برا عمل برا ہی ہوگا، اس کو برائی ہی کہا گیا ہے، اور اس برے عمل کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب کا مستحق بنا دیتا ہے پھر انسان کو۔ تو کیوں وہ عمل برا ہے؟ کیونکہ اس نے آپ پر عذاب لاگو کر دیا، یعنی جس نے بھی وہ گناہ کا کام کیا ہے اب اس کو اس گناہ کا بدلہ ملے گا، عذاب ملے گا، تو لہٰذا اس نے اچھا نہیں کیا اپنے نفس کے ساتھ۔ تو بہرحال اور اس کو ظلم بھی کہا گیا ہے، کیونکہ اور ظلم کیا ہے دراصل؟ کہ کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا، جو اس کی صحیح، اس کی جو اس کا حق ہے، اس کا حق ادا نہ کرنا، یہ ظلم ہے۔ تو بہرحال تو یہاں پر او یظلم نفسہ کا جو لفظ آیا ہے کہ انسان نے اگر اپنے نفس پر ظلم کیا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حدود کو پامال کیا، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے اس سے روگردانی کی، جو امانتیں تھیں اس کے پاس، چاہے وہ بندوں کے تعلق سے ہو یا پھر اللہ کے تعلق سے، اس میں اس نے خیانت کی، عدل نہیں کیا، صراط مستقیم سے ہٹ گیا، اور اس برے عمل سے بچنے کے لیے اس کو علم بھی چاہیے تھا اور پھر اس کے لیے ویسی کوشش بھی چاہیے تھی، تو اس نے وہ بھی حاصل نہیں کی، تو اس نے ان تعلیمات سے روگردانی کی، لہٰذا اس نے اپنے نفس پر خود ہی ظلم کیا، خود اپنے ہی خلاف اس نے سازش کی۔ یعنی اس کی جو دوڑ دھوپ تھی اپنے نفس کے خلاف ہی تھی، یعنی جو گناہ کا ارتکاب اس نے کیا خود اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے، انسان کے نفس کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، اس نے یہ نفس اپنے بندے کو امانت کے طور پر عطا کیا ہے اور اسے حکم دیا کہ وہ اسے انصاف اور عدل کی راہ پر لگائے اور علم و عمل کا راستہ اختیار کرے تاکہ صراط مستقیم پر چل سکے۔ اب اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس نفس کو حکم دیا نیکی کا، لیکن اگر انسان اس کو نیکی کی طرف نہیں لے جاتا ہے بلکہ الٹا گناہ کی طرف لے جاتا ہے، لہٰذا اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، جبکہ اس کو نیکی کی طرف لے جانا واجب ہے اور اس کو عمل کروانا بھی واجب ہے، یعنی جو بھی نیکی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر عمل کرنا ہم سب کے ذمے لازم ہے۔ تو لہٰذا اس نے جب اپنے نفس کو نیکی کے راستے میں نہیں لگایا اور اس برائی کے لیے کوشش کی یا برے عمل کیے، تو اس نے اپنے نفس پر خود ظلم کیا یا اپنے ساتھ خیانت کی یا اس کو عدل کے راستے پر نہیں لگایا۔ تو بہرحال انسان بعض اوقات سوچتا نہیں ہے کہ وہ اپنا خود کا کتنا نقصان کر رہا ہے، کہ یہ جو بھی اعمال ہیں اگر وہ برے اعمال انجام دے رہا ہے، کسی گناہ گار کو سپورٹ کر رہا ہے ایون، یا خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے، تو اس صورت میں وہ کس طرح سے اپنے ہی خلاف سزا تیار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے اور ہم کو سوچنے سمجھنے کی طاقت دے، غور و فکر کرنے کی طاقت دے، یہ توفیق دے کہ ہم غور و فکر کر کے ہم اپنے نفس کو ظلم سے بچا سکیں۔ آیت نمبر 111، وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور جو شخص کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی کوئی انسان جب گناہ کرتا ہے تو کسی دوسرے کا برا نہیں کر رہا ہے، وہ اپنا ہی برا کر رہا ہے، جیسے کہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو جو شخص بھی گناہ کرتا ہے تو اس کا بوجھ اسی پر ہے، اور اس میں تمام ہر چھوٹا بڑا گناہ شامل ہے۔ تو جو کوئی بھی برائی کا ارتکاب کرے گا اس کی دنیاوی اور اخروی سزا صرف اسی کے لیے ہے، یہ سزا کسی اور کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی۔ اور جو شخص برائیاں زیادہ کرتا چلا جاتا ہے اور اس کی برائیوں کو دیکھ کر سامنے والا اس کو روکتا بھی نہیں ہے، تو پھر ایسے میں کہا جاتا ہے کہ اس شخص کی بھی پوچھ ہوگی جس نے اس کو روکا نہیں۔ یعنی یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کسی گناہ گار کو گناہ کرتے دیکھیں تو اس کو پہلے ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، اور زبان سے نہیں روک سکتے تو پھر اس کو دل میں برا سمجھیں۔ تو برائیوں پر نکیر اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ خود بھی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو ایکچولی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل و حکمت کا بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی دوسرے کے گناہ کی سزا نہیں دیتا اور نہ کسی کو اس کے جرم سے بڑھ کر سزا دیتا ہے، جس نے جتنا جرم کیا اس کو اتنی ہی سزا ملے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے ہر چیز کو، وہ حکمت والا بھی ہے، یعنی وہ علم کامل اور حکمت کا مالک ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا علم و حکمت ہے کہ اسے گناہ کا علم ہے، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ گناہ کس سے صادر ہوا ہے، اور اس گناہ کا جو داعیہ تھا یعنی کس وجہ سے وہ گناہ سرزد ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے، اس وجہ سے سزائیں بھی اس کے حساب سے ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر کسی دوسرے نے کسی شخص کو گناہ پر اکسایا تھا اور وہ سامنے والے نہیں کرنا چاہتا تھا، تو اس صورت میں اس کو اتنی سزا نہیں ملے گی جو خود سے خواہش کر کے گناہ کرنے والے کو ملے گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ تمام یعنی ہر بات کو جانتا ہے، کس شخص نے کتنا گناہ کیا، اس گناہ کے پیچھے کیا اس کی مطلب خود کی خواہش تھی یا دوسرے لوگوں کا ابھارنا تھا، یا جو اس کا نفس امارہ تھا اس کے غلبے کی وجہ سے اس سے یہ گناہ کا گناہ سرزد ہوا اس سے۔ کیونکہ بعض وقت انسان کیا کرتا ہے، اس کی خواہش نہیں ہوتی گناہ کی، لیکن حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ گناہ میں انوالو ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ سب دیکھ رہا ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے انسان کو، جب اس کے دل کے اندر شرمندگی ہو، ندامت ہو، پشیمانی ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق بھی عطا کرتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی گناہوں پر جری نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے بخشش اور رحمت اس پر نازل فرمائے گا۔ تو یہاں وہی بات کہی گئی ہے کہ وَمَنْ يَكْسِبْ اِسْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور آگے 112 میں وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ اِسْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو شخص کرتا ہے کوئی خطا یا کوئی گناہ، پھر الزام لگاتا ہے اس کا کسی بے گناہ پر، تو تحقیق اپنے ذمے لیا، اس نے بہتان اور گناہ ظاہر یعنی بڑا گناہ۔ اور جو شخص کوئی خطا یا گناہ کا کام تو خود کرے، پھر اسے کسی بے گناہ کے ذمے تھوپ دے، اس نے بہتان اور سری گناہ کا بار اپنے اوپر لاد لیا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس سے۔ تو بہرحال یہاں وہی بات بتائی گئی ہے کہ اپنے گناہ کا بار کسی اور پر ڈال دینا، یہ دوہرا گناہ ہو گیا، بڑا گناہ ہو گیا، اور یہ ورسٹ قسم ہے گناہ کی۔ تو کسی حاکم کو دھوکہ دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لینا، دراصل یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور انسان یہ سمجھتے کہ اچھا میں نے آج اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن کل قیامت کے دن اسے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تو جس کا حق ہے اسی کا حق رہتا ہے۔ لوگ دھوکہ اور فریب سے کسی کی چیز حاصل کر لیتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن وہ نہیں بچ سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں، تم لوگ میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو، اور ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی زیادہ چرب زبان ہو اور میں اس کے دلائل سن کر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، تو اس طرح اگر میں اس کے بھائی کے حق سے کوئی چیز اس پر چرب زبان کے حق میں فیصلہ کر کے دے دوں، تو یاد رکھو کہ میں اسے آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، صحیح بخاری ہی کی ہے، کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملیں۔ ایک یہ کہ ایک ماہ کی مسافت پر دشمن پر میرا رعب طاری رہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاک بنائی گئی ہے، لہٰذا میری امت کا ہر شخص جہاں نماز کا وقت آئے نماز پڑھ لے۔ تیسرا یہ کہ اموال غنائم میرے لیے حلال ہوئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے جائز نہیں تھے۔ چوتھا یہ کہ شفاعت کبری نے قیامت کے دن ملی۔ اور پانچویں یہ کہ پہلے ہر نبی کسی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، جبکہ میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ صحیح بخاری۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مال غنیمت رسول اللہ کے لیے یعنی آپ سے پہلے کسی کے لیے جائز نہیں تھا، لیکن آپ کی طرف سے یعنی آپ کی امت کے لیے وہ جائز اور حلال قرار پایا۔ کیونکہ لوگ اصل میں اعتراضات کرتے تھے آپ کے مال غنیمت تقسیم کرنے پر، تو رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ ہی حق کے ساتھ لوگوں کو نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ یعنی آپ تو رسول اللہ تھے، تو آپ نے کبھی کسی پر نہ ظلم کیا، نہ کبھی کسی کا حق لے کر کسی اور کو دیا۔ اور لوگ اگر چرب زبانی کی وجہ سے کوئی آ بھی جاتے کہ یعنی جیسے مثال کے طور پر کوئی آتا کہ میں بہت زیادہ مستحق ہوں مجھے دے دیا جائے، اور اس کو کبھی آپ نے اگر زیادہ دے دیا، تو رسول اکرم نے پہلے ہی فرما دیا کہ جو مجھ سے بلا وجہ اس طرح کی زیادہ کی چیزیں مانگتا ہے یا کوئی غلط فیصلہ کرواتا ہے، تو سمجھیے وہ آگ کا انگارہ لے رہا ہے، یا اس سے میں نے آگ کا انگارہ کاٹ کر دیا ہوں۔ تو بہرحال یہاں پھر پتہ چلا کہ جس نے ایسا کام کیا، کسی اور کو گناہگار ثابت کرنا چاہا، اپنے گناہ کو کسی اور کے سر تھوپ دیا جو اس گناہ سے بری تھا، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو چاہے وہ بڑا گناہ ہو، تو اس نے بہت بڑا بہتان باندھا اور کھلا گناہ کیا۔ یعنی اس نے بے گناہ پر لگائے گئے بہتان کے گناہ کا بوجھ بھی اٹھا لیا، اور اس ظاہری گناہ کا بوجھ بھی جس کا اس نے خود ارتکاب کیا ہے۔ تو یہاں پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہتان لگانے والا کبائر میں شمار ہوتا ہے، یعنی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوا اس سے، پھر اس گناہ کا بہتان اس شخص پر لگا دینا جو بے گناہ ہے، پھر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، اور پھر اس گناہ پر جو اس کی دنیا اور آخرت میں جو اثرات ہو سکتے تھے کہ وہ خود حقیقی مجرم تھا اور اس نے ایک بے گناہ کو مجرم بنا دیا، تو اس سے پھر آپ دیکھیں معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے نا، پھر اس بے گناہ شخص کے بارے میں لوگوں کی باتیں اور دوسرے جو بھی اس سے مفاسد پھیل سکتے ہیں وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس سب سے ہم کو محفوظ رکھے، ہم کو ہمیشہ حق بات کہنے والا بنائے اور حق کا ساتھ دینے والا بنائے، اور خیانت سے ہم کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دلوں کی خیانت سے، آنکھوں کی خیانت سے، ہر قسم کی خیانت سے محفوظ رکھے اور پاک رکھے، اور ہمیں حق ادا کرنے والا بنائے اور حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا بنائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا